बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जम्हूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى
فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے ایک پہر چڑھے دن کی، اور قسم ہے رات کی جب وہ چیزوں کی پردہ پوشی کر لے۔ تمہارے پروردگار نے نہ تم کو چھوڑا ہے اور نہ تم سے ناراض ہوا ہے، اور آخرت تمہارے لیے دنیا سے کہیں زیادہ بہتر ہے، اور عنقریب تمہارا پروردگار تمہیں اس قدر عطا کر دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ۔ کیا اس نے تم کو یتیم پا کر پناہ نہیں دی ہے، اور کیا تم کو گمگشتہ پا کر منزل تک نہیں پہنچایا ہے، اور تم کو تنگ دست پا کر غنی نہیں بنایا ہے؟ لہٰذا اب تم یتیم پر قہر نہ کرنا، اور سائل کو جھڑک مت دینا، और अपने परवरदिगार की नेमतों को बराबर बयान करते रहना।
बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। रेडियो तहरान की उर्दू नशरियात के साथ हाजिर खिदमत हैं ताहा शमीम और दिगर दोस्तों का सलाम पहुंचे। अभी आप सामिन सूरह जुहा की आयात की तिलावत और उनका तर्जमा समात फरमा रहे थे। कारी थे करीम मंसूरी। और सामिन अब इस वक्त की नशरियात में शामिल प्रोग्रामों की तरतीब कुछ इस तरह से है। सबसे पहले आलमी खबरें पेश की जाएंगी और आलमी खबरों के बाद आप सियासी मसाइल पर मुश्तमिल प्रोग्राम जाविया निगाह समात फरमाएंगे। प्रोग्राम जाविया निगाह के बाद नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पेश की जाएगी और नात के बाद आप हमारा अगला प्रोग्राम रोज का मुस्तकिल सिलसिलेवार प्रोग्राम सुबह उम्मीद समात फरमाएंगे। प्रोग्राम सुबह उम्मीद के बाद तारीखी वाकयात पर मुश्तमिल प्रोग्राम यादों के झरोखे पेश किया जाएगा और प्रोग्राम यादों के झरोखे के बाद आज के दिन की दुआ पर इस वक्त की नशरियात अपने अख्तिताम को पहुंचेंगी। सामने हमारी सुबह की पहली मजलिस की ये नशरियात मीडियम वेव में 765 और 1098 किलोहर्ट्ज़ पर पेश की जा रही हैं। रेडियो तेहरान की उर्दू सर्विस की नशरियात IRIB वर्ल्ड सर्विस एप्लीकेशन और इंटरनेट के जरिए मोबाइल पर भी बराह रास्त सुनी जा सकती हैं। इसी तरह गुज़श्ता प्रोग्रामों के आर्काइव से भी आप इस्तेफादा कर सकते हैं। इसके अलावा इंटरनेट पर रेडियो और टीवी नशरियात और दीगर प्रोग्रामों को देखने और सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। इंटरनेट पर हमारा पता है urdu.sahar.tv.ir। सामिर अब से कुछ ही लम्बों बाद आलमी खबरों के साथ हाजिर होंगे। समाज फरमाइए आलमी खबरें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पेश खिदमत है खास खास खबरों का खुलासा। ईरान के वजीर खारजा ने कहा है कि वियना मुजाकरात के नतायज का इंतजार नहीं किया जा सकता और इकतसादी तवानाइयों और गुंजाइशों के मद्देनजर पाबंदियों को नाकारा बनाए जाने की जरूरत है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने तहरीक अदम एतमाद को साजिश करार देते हुए कहा कि मुल्क की आज़ाद खारजा पॉलिसी को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। हिंदुस्तान ने इसराइल के तआवुन से बने मिज़ाइल का तजुर्बा किया है। और अब पेश हैं खबरें तफसील से। ईरान के वज़ीर खारजा ने कहा कि वियना मुज़ाकरात के नतायज का इंतज़ार नहीं किया जा सकता और इक़्तिसादी तवानाइयों और गुंजाइशों के मद्देनज़र पाबंदियों को नाकारा बनाए जाने की ज़रूरत है। इस्लामी जमहूरिया ईरान के वजीर खारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने हमारे नुमाइंदे से गुफ्तगु में कहा कि तमाम वजारत खाने और हुकूमत से मुतालिक तमाम शोबे मुल्क में पायदार इकतसादी तरक्की पर तवज्जो मरकूज किए हुए हैं और अंदरून मुल्क पाए जाने वाली तवानाइयों और सलाहियतों की बुनियाद पर पाबंदियों का मुकाबला किए जाने की ज़रूरत है। ईरान के वजीर खारजा ने कहा कि वियना मुज़ाकरात के नतायज का इंतज़ार नहीं किया जा सकता और इकतसादी तवानाइयों और गुंजाइशों के मद्देनज़र पाबंदियों को नाकारा बनाए जाने पर तवज्जो दिए जाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि ईरान की वजारत खारजा हुकूमत की हदायत पर काम कर रही है और वो वियना में ईरान के खिलाफ गैर कानूनी और ज़ालिमाना पाबंदियों को ख़त्म कराने के लिए ही मुज़ाकरात कर रही है। वज़ीर खारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने अमरीका की रोज़अफज़ू तौसी पसंदी का हवाला देते हुए कहा कि अगर अमरीकियों ने हकीकत पसंदाना रवैया अख्तियार किया तो मुहादा तय पा जाएगा। उन्होंने कहा कि अमरीकी रुकावटें मुजाकरात के अख्तिताम तक पहुंचने में तातुल का बाइस बनी हुई हैं और अमरीकी तौसी पसंदी इस हद तक है कि हत्ता यूरोपी फरीक मुल्कों यानी बरतानिया फ्रांस और जर्मनी ने भी मुजाकरात में अमरीकियों पर तनकीद की है। यूरोपीय यूनियन के खारजा उमूर के नायब सरबराह एनरिके मोरा ने अपने दौरे तेहरान में ईरान के नायब वजीर खारजा अली बाकरी कनी से मुलाकात की है। इरना की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के नायब वजीर खारजा और सीनियर एटमी मुजाकरातकार अली बाकरी कनी और यूरोपीय यूनियन के खारजा उमूर के नायब सरबराह और वियना मुजाकरात के कोआर्डिनेटर एनरिके मोरा के दरमियान होने वाली इस मुलाकात में वियना मुजाकरात की मौजूदा सूरत हाल और बाकी बचे मसाइल पर तबादला ख्याल हुआ। اس ملاقات میں ایران کے نائب وزیر خارجہ اور سینئر ایٹمی مذاکرات کار علی باقری کنی نے ویانا سمجھوتے کو حتمی شکل دینے کے لیے ایران کے سنجیدہ عزم پر تاکید کی اور اس بات پر زور دیا کہ امریکہ کی جانب سے حقیقت پسندی کا مظاہرہ اور سیاسی عزم کا اظہار کیے جانے کی صورت میں سمجھوتا طے پا سکتا ہے۔ اس ملاقات میں یورپی یونین کے خارجہ امور کے نائب سربراہ اور ویانا مذاکرات کے کوارڈینیٹر اینریکے مورا نے بھی تمام فریقوں کے ساتھ اپنے صلاح مشورے اور تبادلہ خیال کے بارے میں ایک رپورٹ پیش کی۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ اور سینئر ایٹمی مذاکرات کار علی باقری کنی اور یورپی یونین کے خارجہ امور کے نائب سربراہ اور ویانا مذاکرات کے کوارڈینیٹر اینریکے مورا نے اسی طرح اپنے درمیان مسلسل رابطے اور صلاح و مشورے جاری رکھنے کا بھی اعلان کیا۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے تحریک عدم اعتماد کو سازش قرار دیتے ہوئے کہا کہ ملک کی آزاد خارجہ پالیسی کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسلام آباد میں اپنی پارٹی کے پاور شو سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم عمران خان نے دین کو سیاست کے لیے استعمال کرنے کی تردید کی، تاہم کہا کہ نظریہ پاکستان کے اساس اسلامی فلاحی ریاست کا قیام تھا۔ انہوں نے کہا کہ نظریہ پاکستان کی بنیاد پر سیاست میں قدم رکھا ہے، اور جب تک ہم اپنے نظریے پر نہیں کھڑے ہوں گے اس وقت تک ایک قوم تشکیل نہیں پا سکتی۔ انہوں نے کہا کہ ان کی حکومت ٹیکس کا پیسہ عوام پر خرچ کر رہی ہے، نچلے طبقات کو اوپر لے کر آئیں گے اور انصاف و قانون کی حکمرانی کو یقینی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ غریب ملک اس لیے غریب نہیں کہ وہاں وسائل کی کمی ہے، بلکہ وائٹ کالر جرائم کی وجہ سے ملکوں میں غربت پائی جاتی ہے۔ انہوں نے اپنے خلاف تحریک عدم اعتماد کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ حزب اختلاف کی جماعتیں پہلے دن سے ہی ان کی حکومت کو گرانے کی کوشش کر رہی ہیں تاکہ ان کی کرپشن کی طرف سے آنکھیں بند کر لی جائیں۔ انہوں نے کہا کہ تحریک عدم اعتماد کا ڈرامہ بقول ان کے اناروں کے لیے رچایا جا رہا ہے۔ انہوں نے ایک مرتبہ پھر کہا کہ ان کی حکومت جاتی ہے، ان کی جان بھی چلی جائے، تب بھی وہ کرپشن میں ملوث سیاست دانوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ ہماری خارجہ پالیسی جنگ کے خلاف اور امن کی حمایت پر استوار ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم جنگ میں کسی کے ساتھ نہیں، امن میں سب کے ساتھ ہیں۔ ہندوستان دفاعی شعبے میں اپنی طاقت بڑھانے کے لیے متعدد سطح پر کوشش کر رہا ہے۔ اتوار کے روز اڑیسہ میں زمین سے ہوا میں مار کرنے والے میزائل کا کامیاب تجربہ کیا گیا۔ یہ میزائل 70 کلومیٹر کی رینج میں دشمنوں کی میزائل اور جنگی طیاروں کو تباہ کرنے کی توانائی رکھتا ہے۔ میزائل کا تجربہ اڑیسہ کے ITR بالاسور میں کیا گیا۔ DRDO کے ایک عہدیدار نے اطلاع دی ہے کہ یہ ایئر ڈیفنس سسٹم ہندوستانی فوج کا حصہ ہے۔ تجربے میں میزائل نے کافی فاصلے سے ہی اپنے ٹارگٹ پر براہ راست حملہ کر کے اسے تباہ کر دیا۔ قابل ذکر ہے کہ اس میزائل سسٹم کو اسرائیل کے تعاون سے DRDL حیدرآباد اور DRDO نے مشترکہ طور پر بنایا ہے۔ اس سسٹم میں ایڈوانس ریڈار، موبائل لانچر کے ساتھ کمانڈ اینڈ کنٹرول سمیٹ انٹرسپٹر بھی موجود ہے۔ صہیونیوں نے یمن کی عوامی تحریک انصار اللہ کی طاقت اور واشنگٹن سے سعودی اتحاد کی ناامیدی کا اعتراف کیا ہے۔ صہیونی حکومت کے ایک تجزیہ نگار نے سعودی عرب کے خلاف یمن کے حالیہ کامیاب آپریشن کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ریاض اور ابو ظہبی کی سمجھ میں آ گیا ہے کہ صنعاء نے ان کی کمزوری کو پکڑ لیا ہے اور بے خوف اس کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق جمعے کو یمن کے مسلح افواج نے سعودی عرب کی آرامکو تیل ریفائنری اور کچھ اہم مراکز پر وسیع حملے کیے تھے۔ اس آپریشن پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے صہیونی میڈیا نے دعویٰ کیا کہ تحریک انصار اللہ علاقائی تنظیم سے علاقائی خطرہ اور ان لوگوں کے لیے مکمل خطرے میں تبدیل ہو چکی ہے جو اس پر حملہ کرتے ہیں۔ اسرائیلی چینل 12 میں عرب امور کے تجزیہ نگار یارون اسنائیڈر نے تحریک انصار اللہ کے مذکورہ آپریشن کے جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ خلیج فارس کے عرب ممالک کے خلاف یمن کے بڑھتے ہوئے خطروں کے سائے میں اسرائیل کے ساتھ ان ممالک کے تعاون میں اضافہ ہوگا۔ اسنائیڈر کا کہنا تھا کہ یمن کے خلاف سعودی ولیعہد محمد بن سلمان کے اعلان جنگ کے 7 سال بعد تحریک انصار اللہ نے سعودی عرب کے اندر اپنے حملے تیز کر دیے۔ بن سلمان انصار اللہ کو تباہ کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ انصار اللہ کے رہنماؤں نے اپنی طاقت اور خطرے کا دائرہ بڑھا دیا اور آج اسرائیل بھی اسی خطرے کی لپیٹ میں ہے۔ یمن کے اعلیٰ سیاسی کونسل کے سربراہ نے اعلان کیا کہ صنعاء نے ایک طرفہ طور پر 3 روز کی جنگ بندی کا فیصلہ کیا ہے۔ یمن کے اعلیٰ سیاسی کونسل کے سربراہ مہدی المشاط نے سعودی عرب کے خلاف ہر مورچے پر ایک طرفہ طور پر 3 روز کے لیے جنگ بند کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب اگر یمنی حدود سے اپنے تمام فوجیوں کو واپس بلا لیتا ہے اور یمنی عوام کا محاصرہ ختم کر دیتا ہے تو یمن کی جانب سے مستقل جنگ بندی کا اعلان کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے سعودی اتحاد سے تمام ایسے اقدامات سے باز آ جانے کا مطالبہ کیا جو امن کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ یمن کے اعلیٰ سیاسی کونسل کے سربراہ مہدی المشاط کا کہنا تھا کہ کسی ملک کا محاصرہ، ایندھن کے حامل اس کے بحری جہازوں کو روک لینا اور عوام کے ابتدائی ترین انسانی حقوق سے محروم کر دینا، یہ صلح و امن کے قیام کی راہ میں بڑی رکاوٹیں ہیں اور جنگ کے طولانی ہونے کی ایک بڑی وجہ یمن کا ہمہ جہتی محاصرہ ہے جس کی براہ راست ذمہ داری عالمی برادری پر عائد ہوتی ہے۔ فلسطینی تحریکوں، حماس اور جہاد اسلامی نے مقبوضہ نقب کے علاقے میں غاصب سین حکومت کے ساتھ بعض ملکوں کے وزراء خارجہ کے اجلاس کے انعقاد کی شدید مذمت کی ہے۔ جہاد اسلامی فلسطین کے رہنما داؤد شہاب نے فلسطین الیوم سے گفتگو میں اس اجلاس میں عرب وزراء خارجہ کی شرکت کی مذمت کی ہے اور اسے ایک ایسی مفاہمت و تعاون کا مظہر قرار دیا ہے جو غاصب سین حکومت اور اس کی جارحانہ ماہیت کے مفاد میں ہے اور جس کے ذریعے فلسطینی قوم اور سرزمین فلسطین کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اجلاس غاصب سین حکومت کی حمایت میں ہے، جبکہ اقوام متحدہ کی رپورٹوں سے بھی یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ سین حکومت کے جرائم مکمل نسلی امتیاز سے متعلق ہیں۔ دوسری جانب تحریک حماس نے بھی اس اجلاس کی مذمت کرتے ہوئے تاکید کی کہ اس قسم کی نشست صرف سین حکومت کے فائدے میں ہے اور عرب وزراء خارجہ کا یہ عمل غاصب سین حکومت کے ساتھ تعلقات کی برقراری کی مخالفت پر مبنی عرب قوموں کے مفادات اور مواقف کے سراسر منافی ہے۔ واضح ہے کہ چار عرب ملکوں، مصر، متحدہ عرب امارات، بحرین اور مراکش کے وزراء خارجہ مقبوضہ نقب میں غاصب سین حکومت کے وزیر خارجہ یائر لاپید اور امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن کی شرکت سے تشکیل پانے والے اجلاس میں شرکت کر رہے ہیں۔ مسجد الاقصی کے خطیب نے مسلمانوں کے قبل اول کو جارحیت کا نشانہ بنائے جانے پر سخت خبردار کیا ہے۔ اسلامی فلسطینی تشخص کے مظہر کے حیثیت سے مسلمانوں کے قبل اول مسجد الاقصی کو صہیونی جارحین کی جانب سے مسلسل جارحیت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئی۔ ابھی آپ سامعین عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے اور سامعین اب پیش خدمت ہے سیاسی مسائل پر مشتمل پروگرام زاویہ نگاہ۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے آپ سامعین کے استفادے کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے زاویہ نگاہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس رضوی زاویہ نگاہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے جنگ یمن کے 7 سال مکمل۔ اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے۔ ناظرین اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے کراچی پاکستان سے ہمارے ساتھ رابطے میں ہوں گے سینئر تجزیہ نگار جناب راشد احا صاحب، اور ایران میں مقیم ایک اور ممتاز سیاسی مبصر ہمارے ساتھ رابطے میں ہوں گے میثم حمدانی صاحب۔ ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں ایران میں مقیم ایک ممتاز سیاسی مبصر میثم حمدانی صاحب۔ السلام علیکم جناب۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
جی میثم حمدانی صاحب، بات ہو رہی ہے جنگ یمن کو 7 سال مکمل ہو چکے ہیں، تجزیہ اجمالی طور پر آپ کیا کرنا چاہیں گے اور فائدہ اور نقصان، جیت اور ہار کے تعلق سے آپ اپنا کیا تبصرہ پیش کرنا چاہیں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ۔ آپ نے جس طرح اشارہ کیا ہے، آپ دیکھیں کہ اصل تو جنگ جو ہے وہ مظلومین کی اور ظالمین کی جنگ ہے۔ یہ ظالم نظام ہے جو پوری دنیا پر حاکم ہے۔ آپ جتنے بڑے بڑے ادارے ہیں، جتنی تنظیمیں، عالمی تنظیمیں، آپ ان سب کا اگر جائزہ لیں، ان کی کارکردگی دیکھیں، تو وہ اس وقت اس ظالم اسٹیبلشمنٹ اور نظام کے ساتھ کھڑے ہیں کہ جو دنیا کے اوپر مظلومین کے خلاف جو ہے وہ اپنی کاروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ابھی حال ہی میں آپ دیکھیں کہ اسلام آباد میں جو او آئی سی کانفرنس ہوئی ہے، تو اس میں اگرچہ یہ کہنے کو تو اسلامی ممالک ہیں لیکن یمن کا تذکرہ بھی انہوں نے نہیں کیا. یعنی اتنے ڈبل سٹینڈرڈ ہیں کہ اگر آپ یوکرائن ہو یا کسی اور جگہ ہو وہاں پر اگر کوئی ایسی جنگ کیفیت بنتی ہے یا کوئی صورتحال, اگرچہ ہم نے پہلے بھی کہا کہ ہم جنگ کے تو مخالف ہیں.
صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ظاہر ہے کہ یہ تو 7 سال سے دنیا دیکھ رہی, تماشا دیکھ رہی ہے, لیکن کیا اب یمنی عوام اس بات کے محتاج ہیں کہ اب کوئی سعودی عرب کی مذمت کرے تو ان کو حوصلہ ملے گا؟ آج کس پوزیشن میں وہ؟
نہیں, آج جو صورتحال ہے اب اس وقت تو اب یہ تو صرف جو ہے وہ پپٹس رہ گئے ہیں کہ ان کی اگر کوئی مذمت کرے نہ کرے تو وہ تو ایک رسمی کاروائی ہے, لیکن مظلومین اب خود ایسی صورتحال میں آ چکے ہیں کہ وہ اپنی قوت کی طرف بڑھ رہے ہیں, مضبوطی کی طرف بڑھ رہے ہیں, اور ان کو بھی عالم اسلام کے اندر یہ سب کا جو ہے یہ ایک سوچ بن چکی ہے کہ بھائی آپ اگر خود مضبوط ہیں, اپنا حق لینے کے قابل ہیں, تو آپ خود حق لے سکتے ہیں. یہ جنگل کا قانون ہے پوری دنیا کے اندر کہ جو حاکم ہے اس کے اندر اگر آپ مظلوم رہیں یا اپنے آپ اگر کمزور رہیں گے تو آپ اپنا حق نہیں رہ سکتے. اب جو یمن کی جو صورتحال ہے وہ سب کے اوپر واضح ہے کہ ان کو ضرورت نہیں ہے کسی کی طرف بھیک مانگنے کی یا کسی کی مذمت کی. لیکن بات ایک دفعہ یہ ہوتی ہے کہ آیا ضرورت ہے, یعنی ایک دفعہ بات یہ ہوتی ہے کہ ان اخلاقی اقدار کی اور ان قوانین کی کہ جو خود بنائے ہوئے ہیں اداروں نے اور خود بنائے ہوئے ہیں عالمی تنظیموں نے, ان کو کم از کم اپنی ان قوانین پر یا ان اقدار پر کہ جو خود انہوں نے بنائی ہوئی ہیں اس پر ظاہری طور پر تو عمل کرنا چاہیے. ان کو کم از کم اپنا اس ظاہری پاس رکھنا چاہیے اس چیز کا. تو بھارت
مدنی صاحب, سوال یہ ہے کہ 7 سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد سعودی شہزادوں اور خاص طور پر بن سلمان کو ہوش نہیں آیا کہ اس طرح سے جنگ جیسا وہ چاہتے تھے نہیں جیتی جا سکتی؟
یہ استکباری قوتیں, استکباری طاقتیں, فرائین جو ہیں, تاریخ کے اندر بھی ان کی یہی تاریخ رہی ہے, آج بھی ان کا یہی ہے کہ وہ جتنا اس باطل کی دلدل میں آگے چلتے ہیں اس میں مزید پھنستے جاتے ہیں, اور اس پھنسنے کے بعد پھر وہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے کہ اپنی غلطی کو جو ہے اصلاح کریں, اپنی غلطی کی جو ہے اس کی درستگی کریں, نہیں غلطی کے اوپر غلطی کرتے ہیں, اور اسی میں پھر ان کی تباہی بھی ہوتی ہے, اسی میں ان کی بربادی بھی ہوتی ہے, اور یہ بھی وہی تاریخ ہے جو یہ دہرا رہے ہیں, چاہے وہ سعودی شہزادے ہوں یا ان کے آغیان ہوں جو عالمی طاقتیں ہیں, تو وہ ان سے استفادہ کرتی ہیں کہ یہ عالمی جو طاقتیں ہیں وہ تو ان سے استفادہ کرتے ہیں, وہ ان سے ان کو اپنا اسلحہ بیچ رہے ہیں, ان سے ان کی تجارت ہے, ان سے ان کا کام چل رہا ہے, اور وہ جتنا دنیا کے اندر جنگ رہے گی, جتنی بدامنی رہے گی ان کے فائدے میں ہے, اور وہ اسی لیے کہیں نہ کہیں جنگ کی جو ہے یہ آگ جلا کے رکھتے ہیں. یہاں پر اصل کردار اقوام کا ہے کہ ان اقوام کو, جیسے امام خمینی نے کہا نا کہ اقوام کی بیداری ضروری ہے, اقوام کو بیدار ہونا چاہے گا, ہونا پڑے گا, اور اگر اقوام بیدار ہوں گی تو وہ کوئی رول پلے کر سکتی ہیں. اب جو یہ پپٹس گورنمنٹس ہیں ان سے کسی قسم کی کوئی توقع رکھنا بیکار.
ایک سوال اور آپ سے مختصر جواب چاہوں گا مصر محمدانی صاحب کے, اب سعودی عرب کی طرف سے مذاکرات کی بھی باتیں ہونے لگیں لیکن عملی میدان میں وہ جو بامقصد مذاکرات ہونا چاہیے اس کی طرف انہوں نے قدم نہیں بڑھایا, تو مذاکرات چاہتے بھی ہیں اور مذاکرات کرتے بھی نہیں, اس کے پیچھے کیا عوامل ہو سکتے ہیں؟
جی, میرا خیال ہے کہ چونکہ آپ دیکھیں نا کہ یہ جو ممالک ہیں جیسے سعودیہ یا اسی طرح کے دوسرے ممالک ہیں, یہاں پر تو کچھ افراد ہیں, ان کے اپنے مفادات ہیں, ان مفادات کی خاطر وہ قوم کو بھی بھینٹ چڑھاتے ہیں, وہ ملک کو بھی بھینٹ چڑھاتے ہیں. ایم بی ایس ہو گیا یا دوسرے اس قسم کے جو شہزادے ہیں, یہ تو اپنی ثروت قدرت اپنی پاور کے حصول کے درپے ہیں, یہ بادشاہت کے خواب دیکھ رہے ہیں. اگر ان کی بادشاہت کی ان خوابوں کے اندر ان کو کوئی جو ہے وہ سپورٹ ملے گی تو وہ اس طرف جائیں گے, باقی ان کو نہ قوم کا درد ہے, نہ ملت کا درد ہے, نہ عالم اسلام کا کوئی درد ہے, وہ ہر غلط کام کرنے کو تیار ہیں تاکہ اپنی اس قدرت کے اصول پہ نزدیک سے نزدیک ہوں. تو میرا خیال ہے کوئی اتنا وہ سیریس نہیں سمجھتا, میں سنجیدہ نہیں سمجھتا ان چیزوں کو کہ یہ مذاکرات کے لیے سنجیدہ ہوں یا اس قسم کی کسی مثبت کام میں یہ سنجیدہ ہوں.
بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں عنایت کیا. راشد احد صاحب, 7 سال مکمل ہو چکے ہیں جنگ یمن کو, بلکہ ہم جنگ یمن تو نہیں کہیں گے, جار سعودی اتحاد کی جارحیت کو. ظاہر ہے کہ اس عرصے میں کافی تبدیلی ہوئی ہے اور جنگ کے میدان کا نقشہ کافی تبدیل ہوا. آپ 8واں سال جنگ یمن کا کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟
دیکھیے یہ جنگ آٹھویں سال میں داخل ہو گئی، 26 مارچ 2015 میں جارحیت کی تھی اور بہت ہی ڈیواسٹیٹنگ بمبارڈمنٹ کیا تھا، اور ہر طریقے سے جو یہ حملہ تھا یہ بڑا ہی تباہ کن تھا. اس کے باوجود جس طریقے سے یمنیوں نے تاریخ رقم کی ہے یقیناً مزاحمت کی، اور یہ ان کو یہ جو ایک حوصلہ ملا یا ان کو جو ایک انسپریشن ملا وہ یقیناً انقلاب اسلامی ایران کی جو مزاحمت کا فلسفہ تھا. جیسا کہ ابھی بات ہو رہی تھی کہ دنیا میں تجارت کے لیے، مفادات کے حصول کے لیے لوگ عموماً معاملات کرتے تھے اور لوگ اصولوں کو نہیں دیکھتے تھے، کیا حق ہے کیا باطل ہے، جہاں مفاد ہو اسی میں چاہے وہ ظالم کیوں نہ ہو اور مظلوم کا نقصان ہی کیوں نہ ہو کسی پر ظلم کیا، اس پیرائے میں دیکھتے تھے. لیکن انقلاب اسلامی نے ایک پیراڈائم سیٹ کیا، ایک یعنی کہ جہاں بینی سیٹ کیا، ایک حق و باطل کا معیار سیٹ کیا اور حق کے اور مظلوموں کی یعنی حق میں انہوں نے مزاحمت کا ایک فلسفہ فروغ دیا، اور وہی فلسفہ بہت سارے مظلوم اقوام کو پسند آیا. اس میں یعنی یہ یمن کی قوم جو ہے اس نے اس فلسفے کو بہت اچھے سے اڈاپٹ کیا، قول سے بھی عمل سے بھی، اور تمام اسلامی تعلیمات اور اصولوں کو اپنے گویا کہ اپنی مزاحمت کے دوران جارحیت کے مقابلے میں اس کو ملحوظ خاطر رکھا، اور اس طریقے سے انہوں نے آج اس جبکہ وہ کہہ رہے تھے کہ ایک ہفتہ مشکل سے لگے گا ان کو ان پر یعنی آپریشن کر کے ان کو یعنی کہ سب کچھ ان کا ختم کر دیں گے، لیکن آج یہ ہے کہ وہ اپنے بڑے بڑوں کو، جیسا کہ ابھی آپ نے تازہ ترین خبریں آئی ہیں کہ کل کی خبر تھی کہ وہ ثابت جواس مارا گیا. اب ثابت جواس بالآخر مارا گیا، یہ علی عبداللہ صالح کی جب حکومت تھی 2004 میں اس وقت اس کا کردار تھا بدر الدین حسین حوثی، بدر الدین حسین حوثی کے قتل میں جو شہید ہوئے ان خبیثوں کے یعنی کاروائی میں، اور بالآخر اس کو بھی آج یعنی کہ اس کو اس کے کیے کی یعنی دنیا میں سزا مل گئی کہ مارا گیا عدن کے ایک مضافاتی علاقے جس کا نام المدینۃ الخضرا ہے، اور ایک کار ایکسپلوژن میں کہتے ہیں مارا گیا. تو اسی طریقے سے آپ نے دیکھا کہ علی عبداللہ صالح بھی کچھ دن پہلے 2-3 سال پہلے مار دیا گیا. تو ایک یعنی یمنیوں کا دورا ہے، ایک تو یہ مکافات عمل بھی دکھا رہے ہیں دشمنوں کو، ان کے ہاتھوں جو ہے بڑے بڑے مجرمین جو یعنی کہ یہ مارے جا رہے ہیں. تو انشاءاللہ اس بات کی امید ہے کہ سخت پسپائی سے یعنی یمن پر یمن کی چار قوتیں جو ہیں وہ دو چار ہوں گی اور ان کو پسپائی اختیار کریں گے، ان کو ذلت اختیار کرنے پڑیں گے، اور یمن پورے طور سے سخرو ہوگا.
خطے میں آل سعود کا پھر سیاسی مستقبل کیا ہوگا؟
آل سعود کی ڈیناسٹی، اس کا مونارکیل جو کی جو ہیرارکی ہے اس کو نابود ہونا ہے ہر حال. انہوں نے اتنے جرائم کیے ہیں کہ اور پھر جرائم کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی قوم کو چاہا ہے کہ اسلام سے نکال کر کے بالکل ایک مغرب کے مادر پدر آزاد کلچر میں یعنی ڈوو دے. یہ اور ایسی حالت میں ان کے جرائم میں مزید بڑھ ان کے جرائم مزید بڑھ گئے ہیں اور یہ ان کو حتمی نابودی کی طرف لے جائے گا. تو ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے، اور نہ ان شاہی رجت پسند شاہی اور ظالم اور امریکہ اور مغرب کی غلام حکومتوں کا کوئی مستقبل نہیں ہے، اس میں شک ہی نہیں.
جی راشد احمد صاحب، 7 سال کی جنگ پر ظاہر ہے کہ آپ کی نظر ہے، تو 7 سال کی اس پوری صورتحال کو اگر آپ ایک جمبندی کر کے ایک نچوڑ کی شکل میں ہمارے ناظرین کو بتانا چاہیں گے، اگر چونکہ خواہش بھی ناظرین کی یہ کہ نتیجہ کیا نکلا تو کن الفاظ میں اور کن زاویوں سے آپ بیان کریں گے؟
میں اس کو مختصر سے جملوں میں صرف یہ کہوں گا کہ پوری اسلامی دنیا کو، مسلمانوں کو، مومنین کو یہ جان لینا چاہیے، اور ہر حریت پسند قوم کو اور مستضعف اقوام کو یہ یعنی پرامید ہو جانا چاہیے کہ ظالم قوتوں کے مقابلے میں مزاحمت دکھانا ہی عقل مندی ہے، مزاحمت ہی کے نتیجے میں ان مظلوم اقوام کو مستحق اقوام کو کامیابی ملے گی ان کے اگر ان کے ظالم قوتوں کے آگے سرنگو ہونے میں سوائے ذلت اور پستائی کی یہ اور کچھ نہیں ہے. چنانچہ جو لوگ مزاحمت ظلم کے خلاف باطل کے خلاف مزاحمت کر رہے ہیں وہ حق پر ہیں, ان کو یعنی دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور دنیا کے بعد آخرت میں.
بہت شکریہ, بہت شکریہ. دنیا نے پچھلے چار عشروں سے یہ دیکھا ہے کہ جو قومیں ظالم کے مقابلے میں استقامت کرتی ہیں وہ سربلند اور سرخرو ہوتی ہیں. ظاہر ہے کہ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد جس طرح سے ایران پر جنگ مسلط کی گئی, جس طرح سے ایرانی قوم نے استقامت کا مظاہرہ کیا, دنیا نے دیکھا کہ 8 سال استقامت کے بعد کس طرح سے ایرانی قوم سرل بلند ہو کر جنگ کے میدان سے باہر نکلی. شام کا آپ پورا ماجرا دیکھ چکے ہیں, اور یمن میں بھی وہی حقیقت اور وہی کہانی اور وہی داستان حقیقت دہرائی جانے والی ہے کہ جو قومیں بھی ظالموں کے مقابلے میں استقامت کا مظاہرہ کرتی ہیں وہی کامیاب ہوتی ہیں. ظالم کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو, اس کا مقدر شکست ہوتا ہے. اجازت دیجیے, خدا حافظ.
ابھی آپ سامعین سیاسی مسائل پر مشتمل پروگرام زاویہ نگاہ سماعت فرما رہے تھے. نشریات آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں, اور سامعین اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
میرے لب پر حضور کی باتیں, میرے لب پر سب سے اچھا ہے بس حضور کا نام, سب سے اچھا ہے بس حضور کا نام, سب سے اچھی حضور کی باتیں, سب سے اچھی حضور کی باتیں, تیرگی میں ہے نور کی باتیں. میں ہوں بے رسول پیلی ہے, میں ہوں اب کروں گا سرور کی باتیں, اب کروں گا سرور کی باتیں, تیرگی میں ہے نور کی باتیں. ہے فقط ان کے سامنے اعتراف قصور کی باتیں, اعتراف قصور کی باتیں, میرے لب پر حضور کی باتیں, تیرگی میں ہے نور کی باتیں.
ابھی آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے. نشریات آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں. سامعین ہماری صبح کی پہلی مجلس کی یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر آپ سماعت فرما رہے ہیں. اس مرحلے میں پہلے آپ سماعت فرمائیں گے روز کا مستقل سلسلہ وار پروگرام صبح امید, جس کے بعد تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا, اور پروگرام یادوں کے جھروکے کے بعد آج کے دن کی دعا پر اس وقت کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی. تو سامنے لیجیے اس مرحلے میں سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید.
صبح امید.
عزیز سامعین, محمد و آل محمد پر درود و سلام. آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں, جوان کا دل ایک خالی زمین کی مانند ہے, جو دانہ بھی اس میں ڈالو گے وہ اسے قبول کر لے گا. لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید. سامعین, آج مسلم معاشرے کی اکثریت فقر و ناداری کا شکار ہے, جس کی ایک وجہ خود ہماری سستی اور کام سے فرار ہو سکتا ہے. جبکہ حضرت علی علیہ السلام معیشت کو سدھارنے کے لیے طاقت فرسا کام انجام دینے سے گریز نہیں کرتے تھے اور لوگوں کی معیشت کو سنوارنا خود پر لوگوں کا حق سمجھتے تھے. اب یہ ہمارے معاشرے کے پڑھے لکھے طبقے کا کام ہے کہ وہ بیٹھ کر اپنے معاشرے میں فقر و فاقے کی وجوہات تلاش کرے اور انہیں حل کرنے کی کوشش کرے. اس لیے کہ جب تک یہ مشکل حل نہیں ہو جاتی, معاشرہ مزید فقر و ناداری کے دلدل میں دھستا چلا جائے گا. ماہرین اقتصادیات کے بقول فقر فقر پیدا کرتا ہے, لہذا اس کا ایک حل ہونا چاہیے. جبکہ فقیری ضعف ایمان کا باعث ہے, اس لیے کہ اگر اس کا حل خود قوم کے افراد نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, اگر مسلمان خداوند عالم کے اس فرمان کے مطابق واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا پر عمل کرے تو ان کی تمام مشکلات حل ہو جاتی اور کوئی بھی طاقت ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی. اپنے تمام صفوف کے اندر یکجہتی پیدا کر کے اور آپسی رواداری کو فروغ دے کر بھی ہم آپس کے اختلافات کو ختم کر سکتے ہیں, اس لیے کہ افتراق و اختلافات کسی بھی طرح ہمارے فائدے میں نہیں ہیں. اور اگر ہم حضرت علی علیہ السلام کی سیرت کا اس زاویے سے جائزہ لیں کہ آپ نے اس سلسلے میں کیا اقدامات کیے, تو ہمیں آپ کی زندگی سراپا جہاد نظر آئے گی. آخر ہم کب تک تشنہ اتحاد عروس زندگی کو آپسی اختلافات کے نتیجے میں بہنے والے لہو کی سرخی و غاز لگاتے رہیں گے؟ کیا ہماری زندگی یوں ہی اختلافات میں گزر جائے گی؟ اگر ہم امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں تو ہمارا تعلق چاہے جس مسلک سے ہو, اگر ہم آپ کی زندگی سے کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں دشمن کی نیرنگی چالوں سے بچنے کے لیے اپنے اندر اتحاد پیدا ہی کرنا ہوگا، ورنہ ہم اسی طرح دنیا کے متحرک رکھنے کے لیے اپنا قیمتی سرمایہ لٹاتے رہیں گے، اور دشمن ہمیں گروہوں اور فرقوں میں بانٹتا رہے گا، اور ہمارے درمیان اپنے تخت و تاج کی خاطر بغض و عناد کی اونچی دیواریں چنتا رہے گا، اور ہمیں اس قدر بے بس کر دے گا کہ ہم اسی میں محصور ہو کر رہ جائیں گے، اس لیے کہ اتحاد وہ طاقت ہے جس کے ذریعے ہم دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کی ہر دھمکی کا جواب دے سکتے ہیں۔ چنانچہ حضرت علی علیہ السلام گزشتہ امتوں کی عزت و شوکت کا راز بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، تم پر لازم ہے کہ تفرقہ و اختلاف سے دوری اور ایک دوسرے کو اتحاد کی ترغیب اور ان تمام امور سے اجتناب، جن سے قدرت ضعیف ہو جائے، حتیٰ ایک جگہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، جو تفرقہ اندازی کرے وہ قتل کا سزاوار ہے، چاہے یہ تفرقہ اندازی مجھ سے ہی کیوں نہ سرزد ہو، خود اپنی عملی زندگی میں اتحاد کی خاطر جو قربانیاں انجام دیں وہ کسی بھی صاحب بصیرت کے لیے، خود اپنی عملی زندگی میں اتحاد کی خاطر جو قربانیاں انجام دیں وہ کسی بھی صاحب بصیرت کے لیے پوشیدہ نہیں ہے، لہذا ہم سب کا فریضہ ہے کہ ہمیشہ اتحاد سے رہیں اور اپنی تمام پریشانیوں کو اور دشمن کی طرف سے ہونے والی مصیبتوں کو نہ صرف برداشت کریں بلکہ مل جل کر اس کا مقابلہ کریں۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترمہ کنیز فاطمہ رضوی شیش محل لکھنؤ یو پی ہندوستان سے تحریر کرتی ہیں، تقریباً 20 برس سے ریڈیو تہران کے تمام پروگراموں سے لطف اندوز ہو رہی ہوں اور معلومات میں اضافہ کرتی ہوں، نہایت ہی خوبصورت پروگرام آپ لوگ پیش کرتے ہیں، مجھے صبح امید سے بہت معلومات حاصل ہوتی ہے، صبح سویرے اتنا اچھا پروگرام پیش کرتے ہیں سن کر دل باغ باغ ہو جاتا ہے، دوسرے تمام پروگرام بھی اپنی مثال آپ ہیں، جیسے مقدس دفاع، اسلام کی معرفت، نور ایمان اور مناسبتی پروگرامز وغیرہ، تمام سامعین اور اراکین کی خدمت میں سلام عرض ہے۔ اور سامعین، محترمہ کنیز فاطمہ رضوی کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
بزرگ محدث آیت اللہ سید محمد نعمت اللہ جزائری اپنی کتاب میں ایک واقعہ نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک سال بہت ہی شدید قحط پڑا۔ ایک دن بہت ہی مشہور و معروف خطیب منبر پر تشریف لے گئے اور واضح نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ اگر کوئی صدقہ دینا چاہتا ہے تو اس کے ہاتھوں پر 70 شیطان چپک جاتے ہیں تاکہ وہ شخص صدقہ نہ دے سکے۔ جب ایک مرد مومن نے یہ آواز و نصیحت سنی تو اس نے اپنے دوستوں سے کہا، صدقے کے بارے میں ہم نے تو اب تک ایسی باتیں نہیں سنی تھیں، بھلا بتائیں شیطان ایسا کیوں کرے گا؟ میرے گھر پر گیہوں کا ذخیرہ ہے، میں ابھی گھر جا کر اسے لاتا ہوں اور مسجد کے باہر غریبوں اور ناداروں کے درمیان تقسیم کر دیتا ہوں۔ وہ شخص اسی نیت و خیال سے مسجد سے اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا اور گھر پہنچ گیا۔ ادھر جب اس کی بیوی کو اس کے ارادے کی خبر ہوئی تو وہ شور و ہنگامہ کرنے لگی اور چیخ چیخ کر کہنے لگی کہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، ایسے شدید اور سخت قحط کے زمانے میں اپنے بیوی اور بچوں کا تمہیں خیال نہیں، ممکن ہے یہ قحط بہت دنوں تک جاری رہے اور ہم لوگ بھوکے مر جائیں۔ المختصر یہ کہ اس نے اپنے شوہر پر اتنی لان تان کی اور اسے اتنے وسوسوں میں مبتلا کیا کہ وہ بیچارہ مومن شخص خالی ہاتھ مسجد واپس پلٹ آیا۔ لوگوں نے اس سے کہا، دیکھا تمہارے ہاتھوں سے بھی 70 شیطان چپک گئے اور تمہیں اجازت نہ دی کہ تم صدقہ و خیرات کر سکو۔ اس مرد مومن نے کہا کہ ہاں دوستو، میں نے شیطان کو تو نہیں دیکھا بلکہ شیطانوں کی ماں کو ضرور دیکھ لیا جس نے مجھے اس عمل خیر سے روک دیا۔ اسی لیے قرآن کریم میں ارشاد الہی ہوتا ہے کہ شیطان تم سے فقیری کا وعدہ کرتا ہے اور تمہیں برائیوں کا حکم دیتا ہے۔
اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
یادوں کے جھروکے، جی ہاں سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہے۔ ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم ماضی میں 8 فروردین، 25 شعبان اور 28 مارچ کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر ایک نظر ڈال رہے ہیں۔ پچیس شعبان سن 137 ہجری قمری کو عالم اسلام کی ایک اہم شخصیت اور ایرانی سردار ابو مسلم خراسانی کو عباسی خلیفہ منصور کے حکم سے قتل کر دیا گیا۔ ابو مسلم خراسانی ظالم اموی حکمرانوں کے خلاف خراسان میں تحریک چلانے والوں کی قیادت کر رہے تھے۔ تھوڑے ہی عرصے میں اکثر شہروں اور دیہاتوں کے لوگ ان کی تحریک میں شامل ہو گئے۔ اس طرح اموی حکمرانوں کی حکومت کے خاتمے اور عباسیوں کے برسر اقتدار آنے کا راستہ ہموار ہو گیا۔ اس دوران ابو مسلم خراسانی کافی طاقتور ہو چکے تھے، جس سے عباسی خلیفہ منصور کو خوف محسوس ہوا اور اس نے ایک سازش کے ذریعے انہیں قتل کروا دیا۔ پچیس شعبان سن 737 ہجری قمری کو ایران کے شمال مشرقی شہر سبزوار میں منگول حکمرانوں کے خلاف سرب داران تحریک کامیاب ہوئی اور اسی نام سے ایک شاہی خاندان کی بنیاد رکھی گئی۔ سرب داران ایک گروہ تھا جس نے منگولوں کے ظلم و ستم کے خلاف تحریک شروع کی۔ ان افراد کی قیادت شیخ خلیفہ، شیخ حسن جوری اور عبد الرزاق جیسے مجاہد علماء نے کی۔ تحریک چلانے والوں کا نعرہ تھا، ظالم کو ختم کر دیں گے یا دار پر چڑھ جائیں گے۔ اسی بنا پر ان کا نام سرب داران پڑ گیا۔ سرب داران نے تقریباً نصف صدی تک ایران کے شمال مشرقی علاقوں پر حکومت کی۔ مارچ سن 1572 عیسوی کو ہالینڈ کے عوام نے اسپین کے بادشاہ فلپ دووم اور ہالینڈ میں ان کے فوجی کمانڈر کے خلاف تحریک کا آغاز کیا۔ اس تحریک کے قائد پرنس آف اورنج تھے۔ اس سے پہلے اسپین کی فوج نے 1566 سے شروع ہونے والی پروٹیسٹنٹ فرقے کی تحریک کو سختی کے ساتھ کچل دیا تھا اور یہی اقدام ہالینڈ کے عوام کی بغاوت کا سبب بنا۔ بالآخر 1576 میں ہالینڈ نے آزادی حاصل کر لی۔ اٹھائیس مارچ سن 1736 عیسوی کو برطانوی انجینئر اور سائنسداں جیمز واٹ شمالی برطانیہ میں پیدا ہوئے۔ انہیں سائنسی تحقیقات میں بہت زیادہ دلچسپی تھی۔ جیمز واٹ نے اپنی تحقیقات کے دوران بھاپ کی توانائی دریافت کرنے میں کامیابی حاصل کی اور انسان کے لیے بھاپ کی توانائی سے فائدہ اٹھانے کا راستہ کھولا۔ بہاؤ کی توانائی نے خاص طور سے نقل و حمل کی صنعت میں ایک انقلاب برپا کر دیا۔ بھاپ انجن جیمز واٹ کی اسی دریافت کا نتیجہ تھا۔ March 1868 کو مشہور روسی مصنف الیکسی ماکسیمو وچ پیشکوف پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا۔ انہوں نے داستان نویسی اور ناول نگاری بہت جلد شروع کی، اور ریلوے میں ملازمت کے دوران ان کی پہلی کہانی ایک مقامی اخبار میں شائع ہوئی۔ اسی زمانے میں انہوں نے قلمی نام ماکسیم گورکی اپنے لیے منتخب کیا۔ روسی زبان میں ماکسیم گورکی کا مطلب تلخ نصیحت ہے۔ بتدریج ان کا شمار دنیا کے مشہور مصنفین میں ہوا۔ سن 1936 میں ماکسیم گورکی کا انتقال ہو گیا۔ March 1919 کو بانی پاکستان محمد علی جنہ نے ہندوستان کی قانون ساز اسمبلی سے استعفیٰ دے دیا۔ January 1919 میں ہندوستان کی مجلس قانون ساز میں ایک بل کا مسودہ پیش کیا گیا تھا جو بعد میں رولٹ ایکٹ کی شکل میں قانون بن گیا۔ بل ایک کمیٹی کی سفارش پر وضع کیا گیا تھا جس کے صدر ہائی کورٹ کے ایک جج جسٹس رولٹ تھے۔ بل کا مقصد حکومت مخالف سرگرمیوں کی روک تھام تھا، اور اس کے لیے حکومت یہ اختیار طلب کر رہی تھی کہ مخالفین کو گرفتار کر کے جیوری کے مشورے کے بغیر ان پر مقدمہ چلائے۔ اس نئے قانون کی تجویز سے ہندوستان کے صاحب فکر حضرات بہت زیادہ مضطرب ہوئے، اور محمد علی جنہ نے وائسرائے ہند کو ایک خط میں اپنا استعفیٰ پیش کر دیا۔ March 1377 کو آیت اللہ سید جواد حسینی آل علی شاہرودی نے وفات پائی۔ انہوں نے سن 1308 میں نجف میں علم و تقوی اور فضیلت والے گھرانے میں آنکھ کھولی۔ آیت اللہ آل علی شاہرودی نے ابتدائی دینی تعلیم اور علم فقہ و اصول اپنے والد اور دیگر اساتذہ سے حاصل کیا۔ انہوں نے عراق میں مقیم ایرانیوں پر عراق کی باسی حکومت کے دباؤ کے سبب سن 1354 میں عراق سے کویت مہاجرت کی، اور وہاں تبلیغ دین، تدریس اور مدارس و مساجد کی تعمیر میں مشغول ہو گئے۔ انہوں نے 1370 میں تہران میں سکونت اختیار کی، اور تمام ضروری ساز و سامان سے لیس ایک اسپتال بنوایا۔ آیت اللہ شاہرودی نے 69 کی عمر میں وفات پائی، اور ان کو مقدس شہر قم میں حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کے روضے کے صحن میں سپرد خاک کیا گیا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروکے پروگرام ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے پروگرام یادوں کے جھروکے، اور اب پیش خدمت ہے آج کے دن کی دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ تو سامعین، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لله الذي لم يشهد أحدا حين فطر السماوات والأرض بل اتخذ معينا حين برأ السماوات لم يشارك في الإلهية ولم يظهر في الوحدانية وانقاد كل عظيم لعظمته فلك الحمد متواترا متسقا ومتواليا مستوسقا وصلواته على رسوله أبدا وسلامه دائما سرمدا اللهم اجعل أول يومي هذا صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا وأعوذ بك من يوم أوله فزع وأوسطه جزع وآخره بجع اللهم أولني في كل يوم اثنين نعمتين منك ثنتين سعادة في أوله بطاعتك ونعمة في آخره بمغفرتك يا من هو الإله ولو يغفر الذنوب سواه برحمتك يا أرحم الراحمين.